نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم سلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، رمضان المبارک کے جمعے کے درس قرآن سے پہلے ہمارا تسلسل سورہ اعراف کی آیات بینات کی تشریح اور اس سے متعلق ضروری مسائل اور اس کے فوائد و فسائل کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا تھا. پھر رمضان المبارک میں سورہ بقرہ کے مختلف آیات، جس میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ اور اس کا ضابطہ اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی تفصیل ہم نے ضمن رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے ذکر کی تھی. آج الحمدللہ درس قرآن کے اسی سلسلے کو، جو شعبان کے آخری جمعے تک ذکر کیا گیا تھا، اس تسلسل کو جوڑا جا رہا ہے. اور سورہ اعراف کی ابتدائی آیات سے متعلق چند شرعی ضابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. درمیان میں سورہ اعراف سے متعلق چند مضامین درس تراوی کے ضمن میں بھی ذکر کیے گئے تھے، کیونکہ سورہ اعراف قرآن مجید برہان رشید کی وہ عظیم سورت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ابلیس یعنی شیطان کے مکر و کیب اور اس کی ذات سے متعلق اور ابلیس کی تاریخ سے متعلق سب سے طویل بحث سورہ اعراف کے اندر کی گئی ہے. درس تراوی کے اندر ہم نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح اور تفسیر کے دوران ان آیات سے استفادہ کیا تھا، لحاظ کرتے ہوئے آج اس کی بعد کی آیت، آیت نمبر 32 تک کی تلاوت اور آج انشاءاللہ اس سے متعلق چند ضروری باتیں پیش کی جائیں گی. صرف ایک بات یہاں پر عرض کر کے میں دوبارہ اس موضوع کو جوڑنا چاہتا ہوں. ابلیس کو جو سورہ اعراف نے بہت بنیادی طور پر تاریخ ابلیس، ابلیس کون ہے، اس کے معاملات کیا تھے، اس کی غلطی کیا تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کیسے تشریف لائے، یہ سارا پورا نقشہ تاریخ انسانیت کا اور تاریخ خیر و شر کا، اس کو سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں پر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. ایک جو یاد رکھنے کی ساری اس میں سے بحث تھی اور ہمارے لیے جو ضروری قاعدہ اور ہمارے لیے جو ضروری ضابطہ تھا، وہ یہ تھا کہ جس وقت ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا تھا جو سورہ اعراف کے اندر ذکر ہوا ہے. اس نے کہا کہ یا اللہ، جو تو نے مجھے میری گمراہی کی سزا دے دی ہے اور مجھے یہاں سے نکال دیا ہے کہ میں اب ہمیشہ کے لیے لعنت اور ملامت کا شکار ہو جاؤں، اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹانے کے لیے اور وہ راہ اور وہ راستہ اور وہ منزل جو تیری طرف لے کر جاتی ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، میں اسی سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اس راستے پر بیٹھ کر میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ شیطان نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شر کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا کہ جو تیری طرف آنے والا راستہ ہے میں وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اس کے تحت مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ خطاب کیا ہے، ذکر کیا ہے، جو اس کو ضمناً ہم نے درس تراویح کے اندر بھی وہاں پر پیش کر دیا تھا کہ اس کا یہ جملہ کہ جو تو نے مجھے میری گمراہی کی سزا دی ہے تو میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو یہاں سے ایک دفعتاً نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی نجات جب ہے کہ جب اسے اللہ رب العالمین کی کامل معرفت نصیب ہو جائے، جب اللہ کی معرفت اسے مل جائے گی تو وہ خسارے سے، رسوائی سے، بدبختی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی معرفت کا اولین ذریعہ صرف قرآن مجید ہے، قرآن کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین کے غضب اور رضا کے تقاضے کو جان سکتے ہیں، اس کی معرفت کا کامل شعور لے سکتے ہیں۔ اور جسے اللہ رب العالمین کی معرفت مل گئی یعنی اس کتاب کا علم مل گیا تو یقیناً وہی صراط مستقیم پر آ گیا اور وہی راہ نجات کی طرف آ گیا۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، قرآن نے جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، سورہ یوسف میں بھی ہے، دیگر اور کئی جگہ پر مختلف کلمات اور مختلف الفاظوں کے ساتھ اس مفہوم اور اس مقصد کو بیان کیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی اصل کھلی دشمنی یہ ہے کہ وہ بندے کو صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، اور صراط مستقیم کا ایک معنی قرآن بھی کیا گیا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، مولا چلا ہمیں ان کے راستے پر جو انعام یافتہ ہیں اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کے جہاں مختلف تعبیرات اور مختلف تشریحات اور مختلف اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، وہاں صراط مستقیم کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے۔ اور شیطان یہ کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو ان تفسیر اور اس آیات کو اگر ملا دیا جائے تو یہ تطبیق ہو جاتی کہ شیطان قرآن کو سمجھنے میں گمراہی کا شائبہ پیدا کرتا ہے اور انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر وہ مانوی تحریف اور ایسی عجیب و غریب تعبیر اور باتیں قرآن سے متعلق انسان کے دل میں ڈالتا ہے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو تدبر کرنے والے، قرآن میں تفکر کرنے والے کے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے، جو قرآن کا مقصود اور قرآن کا مدعا نہیں ہوتا لیکن پڑھنے والا اپنی ذی علم ہونے کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں یہ قرآن کی روح ہے۔ تو وہاں پر شیطان گمراہی کا ایک خاص اہتمام کرتا ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو صراط مستقیم کے ایک واضح تفسیر قرآن ہے۔ اور ابلیس نے بھی یہی کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اس کا مطلب اور دونوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کو سمجھنے سے ابلیس ہمیں روکے گا، اور اس کا کامل فہم حاصل کرنے سے ابلیس ہمیں روکے گا۔ اور قرآن بظاہر ہم پڑھ رہے ہوں گے لیکن ابلیس اس میں ہمارے لیے فکر کو اس قدر منتشر کر دے گا کہ جس کو ہم ہدایت سمجھ رہے ہوں گے وہ ہمارے لیے گمراہی کا راستہ ہو۔ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ یہاں پر جو ہے مفسرین نے بڑے طویل صفحات پر بحث کیا ہے۔ لہذا ہر شخص قرآن کو کھول کر اس بات کا مدعی تو ضرور ہے کہ میں قرآن میں غور و تحمس کر رہا ہوں، میں قرآن میں تدبر و تفکر کر رہا ہوں، میں قرآن سے دانائی حاصل کرنے کے لیے جستجو کر رہا ہوں، میں قرآن سے حق کو تلاش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن میں موجود ہے کہ ابلیس نے اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ میں قرآن پڑھنے والے کو ہی گمراہ کروں گا، میں قرآن میں تدبر کرنے والے کو ہی گمراہ کروں گا، میں اس سیدھے راستے پر چلنے والے کو ہی گمراہ کروں گا۔ تو اس کا واحد حل قرآن نے خود پیش کیا ہے کہ وہ کیا صورت ہو سکتی ہے اور وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم ابلیس کے اس طریقے سے اور ابلیس کے اس نہج سے بچ کر ہم اصل روح قرآن اور اصل منشاء الوہیت اور مزاج نبوت کو سمجھ کر عین قرآن کی روح کو اور جو صحیح صراط مستقیم اس کو سمجھ سکیں, تو خود ابلیس نے ذکر کیا کہ میں ہر اس شخص کو گمراہ کروں گا کہ جو صراط مستقیم کی طرف آئے گا یعنی قرآن کی طرف آئے گا, اور میں قرآن ہی کے راستے میں بیٹھوں گا, میں گیتا رامائن ان راستوں میں نہیں بیٹھوں گا, اس لیے کہ ان کو تو پہلے وہ کافر بنا چکا ہے, گمراہ بنا چکا ہے. لیکن جو آپ صراط مستقیم کے متلاشی ہیں تو ابلیس نے کہہ دیا کہ میں صراط مستقیم کے راستے پر بیٹھ کر ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا. اور پھر ابلیس نے اپنے اس چیلنج کے بعد خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں یا اللہ, میں لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ تو کروں گا, لیکن میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلے گا جو تیرے مخلصین بندے ہیں, میں ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جو تیرے مخلصین بندے ہیں, جو تیرے محبوبین بندے ہیں. تو جہاں قرآن نے اس بات کو پیش کر دیا تھا کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہی ہے, اور قرآن ہی کی تفہیم اور قرآن ہی کی سمجھ سے روکنے کے لیے شیطان ہمیں درس قرآن اور درس تفسیر کے نام پر ایسی کچھ بعض لوازمات ہمارے لیے پیدا کرے گا جسے ہم قرآن کی روح سمجھ رہے ہوں گے اور قرآن کا مدعا نہیں ہوگا, اور ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کر لے گا. لیکن اسی خدشے اور اسی خدشات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک تریاق اور ایک ساحل ہدایت مرحمت فرمایا کہ ایک جماعت اللہ کے بندوں میں ایسی ضرور ہے کہ جن پر شیطان کا زور اور شیطان کا بس نہیں چلتا, اور شیطان نے ان کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ ان مخلصین بندوں کے سامنے میرا زور نہیں چلتا, تو دفعتاً نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو صراط مستقیم کو چاہتا ہے تو صراط مستقیم صرف قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے, صراط مستقیم صرف قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا نام نہیں ہے, اب صراط مستقیم اس راستے کا نام ہوگا کہ جس راستے پر وہ مخلصین بندوں نے قرآن کو سمجھا ہے, قرآن کو جس طریقے پر آ کر قرآن کے جس نظریے کو, قرآن کے جس مسئلے کو اور قرآن کی جس نہج کو ان مخلصین بندوں نے سمجھا ہے جس پر قرآن نے خود ذکر کیا کہ شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا, لہذا اب ہمارے لیے یہ ہوا کہ ہم قرآن کو براہ راست نہ سمجھے اور قرآن براہ راست تدبر و تفکر نہ کرے, بلکہ ان کے راستے سے آ کر اور ان کے دامن سے جڑ کر قرآن پر غور کریں جو مخلصین ہیں اور جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے. لہذا یہاں سے دو نتیجے ظاہر ہوئے کہ ہر شخص براہ راست قرآن کو نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مخلصین کے دامن کو پکڑے گا, ان کے اصول کو لے گا اور ان کے طرز تکلم اور طرز انداز اور طرز فکر کو لے گا کہ جن پر شیطان کا حملہ نہ ہو سکا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں کہ جن کو امت مسلمہ آج تک اولیاء کاملین صالحین صحابہ کی جماعت میں شمار کرتی ہے, اور اجماع امت جس طریقے پر رہا ہے تو وہ صراط مستقیم ہے. اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کے وہ نظریات اور قرآن کی وہ تعلیمات جس پر آج تک امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفق رہی ہے اور مسلمہ نظریہ رہا ہے, اسی نظریہ کو لینا صراط مستقیم ہے, اس سے ہٹ کر اور اس سے جدا ہو کر کوئی نظریہ نکالنا, ان مفسرین کی رائے سے ہٹ کر اور اس اجماعی رائے سے ہٹ کر کوئی نظریہ نکالنا, یہ بظاہر قرآن سمجھنا تو ہے لیکن دراصل یہ شیطان اس راستے میں بیٹھ کر بندے کو صراط مستقیم سے ہٹا کر سواد اعظم کی اس کڑی اور اس لڑی اس زنجیر سے اسے جدا کر کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ قرآن کا پڑھنا تو بہت آسان ہے, لیکن اس کی تفہیم اور اس کے تدبر کے لیے ضروری ہے کہ آج سے پہلے امت کے دامن کو پکڑا جائے اور ان کی فکر کو لیا جائے کہ انہوں نے جس جس آیت کا جو معنی کیا ہے عقائد کے اعتبار سے, تو اس مین چیز عقائد کی بات ہے, مسائل کے اندر تو گنجائش نکل آتی ہے, فروع کے اندر تو گنجائش نکل آتی ہے, لیکن جو اصول دین ہے, جو عقائد و نظریات ہے جس میں ایمان و کفر کا مدار ہے, جس سے توحید اور شرک کا مدار ہے, اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج تک امت نے ان آیات کا جو معنی خرچ کیا ہے, تو آنے والی امت کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو, اپنی فکر کو, اپنی تفسیر کو, اپنی تحقیق کو اسی کڑی کے ساتھ جوڑ دے کہ جو آج تک امت لیتی رہی ہے. یہ ایک واحد طریقہ رہا ہے کہ جس سے ہم گویا کہ شیطان کے مکر و کیب سے بچ سکتے ہیں. یہ ان تمام آیات کا خلاصہ تھا. آگے جو آیت نمبر 32 آ رہی ہے, اس سے متعلق چند باتیں میں اختصار کے ساتھ جو وقت ہمارے پاس سے پیش کر دیتا ہوں. آیت نمبر 32 کے اندر ایک خاص نظریہ دیا گیا ہے اور اسلام کا ایک خاص مزاج سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اور شریعت مصطفیٰ کا مزاج کیا ہے. شریعت مصطفیٰ ایسی نہیں کہ جو ہر چیز کو حرام کہہ دے, ہر چیز کو شرک کہہ دے, ہر چیز کو گویا کہ مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کر دے اور ممنوع قرار دے دے، نہیں، شریعت مصطفیٰ ایسی نہیں، دین ایسا نہیں، بلکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے۔ اب مزاج شریعت کو سمجھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تو یہ نہیں کہ حضور نے عرب کی دفعتن تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور دفعتن ہر شے کو گویا کہ ممنوع قرار دے دیا، نہیں، بلکہ اسلام جب اپنی تعلیم کو پھیلاتا ہے، کسی علاقے پر لاتا ہے، کسی قوم پر لاتا ہے، تو اس میں مزاج اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام ہر چیز کو مطلقاً ممنوع اور مطلقاً اسے حرام قرار نہیں دیتا، بلکہ جو جو چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے اسلام اس کو اپنی جگہ پر رہنے دیتا ہے، اور جو جو چیزیں، ایک بہت بنیادی نقطہ پیش کر رہا ہوں مزاج شریعت کے حوالے سے، جو جو چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اسلام صرف اسے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ نام لے کر اس کی حرمت، نام لے کر اس کی گویا کہ تحریف، نام لے کر اس کی ممانعت کو بیان کرتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھیے کہ کسی قوم میں کوئی لباس اختیار کیا ہوا ہے، کسی قوم میں کھانے پینے کا کوئی طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے، کسی قوم نے اپنے کلچر، اپنی ثقافت کے تحت محبت اور خوشی کی ایک رسم بنا رکھی ہے، کسی قوم نے اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنے عرف اور اپنے زمانے کے اعتبار سے رہن سہن کے مکانات کو ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، شریعت کا جب اطلاق اور شریعت کے معاملات جب اس علاقے پر نافذ ہوتے ہیں تو شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم نے ہم سے پوچھے بغیر مکانات بنا لیے تھے لہذا اس کو گرا دو، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم نے ہم سے پوچھے بغیر کھانے پینے کا اہتمام کر لیا تھا لہذا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ مزاج شریعت یہ ہے، ذرا غور سماعت فرمائیے گا، کہ جو شریعت کی مزاج کے مطابق ہوتی ہے، جو اسلام کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، تو شریعت اس کلچر اور اس ثقافت اور اس عرف کی اس چیز کو جو وہ چیز وہ لوگ اپنا رہے ہیں کھانے کے طور پر، لباس کے طور پر، مکانات کے طور پر، اور وہ چیز شریعت کے مزاج کے مطابق ہے اور شریعت کے حکم سے آنے سے پہلے وہ چیز کو اسی طرح ادا کر رہے ہیں، تو اسلام اس چیز کا نام نہیں لے گا کہ یہ چیز حلال ہے، اسلام اس چیز کا نام نہیں لے گا کہ یہ چیز حلال ہے، حلال ہے، بلکہ اس کے حلال ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ سرے سے اسلام اس کو ذکر ہی نہیں کرے گا، سرے سے اسلام اس کو ذکر ہی نہیں کرے گا، ہاں جو چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہوگی اسلام اس کا نام لے گا، جو چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہوگی اسلام اس کا نام لے گا، اس کی ساری جہتیں بتائے گا اور اس میں خرابی کی اور اس میں فساد کے جتنے گوشے ہیں اسلام اس کو ذکر کرے گا۔ میں پھر عرض کروں، دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ جو چیز کلچر کے اندر اسلام کی تعلیم سے پہلے موجود ہے یا اسلام کی تعلیم وہاں تک پہنچی نہیں اور وہ چیز موجود ہے اور وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے تو اس کو جائز رکھنا، اور جو چیز اسلام کے مزاج کے مخالف ہے اس کو حرام قرار دینا، اس کے اسلام کے دو طریقے ہیں، جو اسلام کے مزاج کے مطابق پہلے سے تھی اور اب اسلام کی تعلیم وہاں پر آئی اور وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے تو اسلام اس کا نام نہیں لے گا، یہ بھی یاد رکھے، اسلام اس کا نام نہیں لے گا کہ یہ چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق ہے لہذا یہ حلال ہے، نہیں، بلکہ سرے سے اسلام اس شک کو، اس رسم کو، اس شے کو، اس خوراک کو، اس مکان کو، اس کیفیت کو ذکر ہی نہیں کرے گا، اور جو چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہوگی اسلام اس کو ذکر بھی کرے گا کہ یہ حرام ہے اور اس کی خرابیوں کو بھی ذکر کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حلال ہونے اور حرام ہونے کا مزاج شریعت نے یہ بنا دیا کہ جس چیز کو اسلام سرے سے ذکر ہی نہ کرے وہ چیز جائز ہوگی اور جس چیز کا نام لے کر حرام کرے وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں اینگل کے اعتبار سے گویا کہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب اسی کو قرآن مجید برہان رشید، اب آپ سوچتے ہیں نا کہ جناب یہ سفید ٹوپی پہننا کیسا ہے، یہ کالی ٹوپی پہننا کیسا ہے، ٹھیک ہے، اب جناب جو ہے اس کے حال کو چھوڑ دیتا ہے اور جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی علت کو بھی بیان کرتا ہے اور اس کی بظاہر صورت کو بھی ذکر کر دیتا ہے۔ لہذا اب اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ ڈبل کالر پہننا جائز ہے تو میں کہوں گا جائز ہے، آپ کہیں گے شاہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے کیوں جائز ہے، میں کہوں گا اس لیے کہ اس کو حرام نہیں کہا گیا، اس کو حرام نہیں کہا گیا۔ تو یہ مزاج شریعت ہے، اس کو سمجھنے سے سینکڑوں مسائل گویا کہ حل ہو جاتے ہیں اور بات ہمارے سامنے ان اسلامی رسومات کے حوالے سے بھی گویا کہ واضح ہو جاتی ہے، اور خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جو چیز اسلام کے مزاج کے مطابق ہوگی اسلام اس کی خوبیوں کو ذکر کرے تو کرے ورنہ سرے سے اس کو ذکر نہیں کرے گا، جس کو شریعت مطہرہ نے میرے آقا کی حدیث میں واضح کیا، اس سے آپ کو ایک کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔
جامع ترمذی کتاب العتیمہ کے اندر حدیث ہے، سرکار کے پاس صحابہ آئے، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے جو اس آیت کا خلاصہ ہے، آیت نمبر 32 کا، کہا کہ حضور گھی کھا سکتے ہیں ہم؟ صحابہ نے کیا کہا؟ حضور گھی کھا سکتے ہیں؟ گھی، حضور نے فرمایا ہاں گھی کا استعمال کرنا جائز ہے. پھر چند صحابہ آئے، کہنا کہ حضور یہ پنیر کا استعمال کرنا کیسا ہے، کہ ہم ناشتے میں یا کھانے میں پنیر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں پنیر کا استعمال بھی جائز ہے. بعض صحابہ نے ایک مخصوص سبزیوں سے متعلق پوچھا کہ حضور اس سبزی کا استعمال کیسا ہے؟ تو حضور نے پھر سارے صحابہ کو طلب کیا، فرمایا کب تک تم مجھ سے ایک ایک چیز کو پوچھتے رہو گے؟ کبھی تم مجھ سے گھی کے بارے میں پوچھتے ہو، کبھی پنیر کے بارے میں پوچھتے ہو، کبھی بعض سبزیوں کے بارے میں پوچھتے ہو. تو سرکار نے اپنے مجتہد صحابہ کو دین کا اصول دیتے ہوئے اور گویا کہ دین کی اساس اور بنیاد سے واقف کرانے کے لیے اجتہاد کا ایک بنیادی کانسیپٹ دیا، اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے پیمانے نکل کر دیتا ہوں اور تمہارے سامنے ایک صورت بتا دیتا ہوں، جو چیز اس پیمانے پر صادق آئے گی تو یہ حلال کا پیمانہ ہے، یہ حرام کا پیمانہ ہے، جو چیز اس پر صادق آئے گی اس کو حلال کہتے چلے جانا، جو چیز اس پر صادق آئے گی اس کو حرام کہتے چلے جانا. اب حضور نے اس کو کس طرح بیان کیا؟ یہ جامع ترمذی کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کو آپ دیکھیے، جو اسلامی قانون کی اساس اور بنیاد قرار پاتی ہے. حضور فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابی، فرمایا میرے صحابہ حلال چیزیں وہی ہیں جو قرآن میں تمہیں جگہ 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 لکھی ہوئی نظر آتی ہے، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، والحرام ما حرم اللہ فی کتاب، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے کتاب میں حرام کر دیا ہے. اب بعض چیزوں کا نام لے کر حلال کیا گیا ہے، بعض چیزوں کا نام لے کر حلال کیا ہے، اور حرام جو چیزیں تھیں اس کو مطلقاً حرام کر دیا گیا ہے. اب اس میں درمیانی کچھ ایسی چیز ہے جو قرآن نے سرے سے ذکر نہیں کی، یا آنے والے دور میں وہ ایجاد ہوتی رہے گی، جو حضور کے دور میں نہ تھی. لاؤڈ اسپیکر پر آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ پنکھے آپ جو ہے کہ وہ مسجد کی چھت پر لگاتے ہیں، مسجد کو آپ آویزہ کرتے ہیں اور اس کی پکی عمارتیں بناتے ہیں، مٹی کے فرش کی بجائے آپ اس پر سنگ مرمر لگواتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بعد میں یاد ہوئی ہے. تو جو حضور کے دور میں حلت کے تقاضے تھے تو اس کا نام لے کر قرآن نے حلال قرار دے دیا، اور جو حرام تھے اس کو حرام قرار دی. تو حضور نے فرمایا حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا اپنی کتاب کے اندر، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اپنی کتاب کے اندر. آگے کا جملہ بہت بنیادی ہے، فرمایا ومما سکت عنہ، جس سے خدا کا کلام خاموش ہو گیا، جس سے خدا کا کلام خاموش ہو گیا، یعنی اس کو حرام نہ کہا، ناجائز نہ کہا. حضور فرماتے ومما سکت عنہ، جس کی حرمت کو ذکر نہیں کیا گیا، جس کے ناجائز ہونے کا ذکر نہیں کیا، سرے سے قرآن نے اس پر کوئی کلام ہی نہیں کیا اور میں نے کوئی کلام نہیں کیا. فرمایا کہ وہ مما سکتان ہوں، میں نے کوئی اصول اس کے بارے میں ذکر نہیں کیے، ہم نے اس کے کوئی جزیات ذکر نہیں کیے، ہم نے اس کی کوئی بنیاد ذکر نہیں کی، اور ہماری زبان اور قرآن کی زبان خاموش ہو گئی. تو فرمایا حلال تو ذکر ہو چکا، حرام تو ذکر ہو چکا، بیچ کی ایک چیز ہے وہ مما سکتان ہوں، جو موجود تو ہے لیکن نہ قرآن نے اس کو حلال کہا ہے نہ حرام کہا ہے. فرمایا حضور نے کہ وہ مما عفا عنہ، دراصل اس پر شریعت کا چپ ہونا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، شریعت کا چپ ہو جانا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. انشاءاللہ اس کی کنڈیشن کو ہم آنے والے درس کے اندر واضح کریں گے. یہ احکام قرآن، قرآن کے اصول کے حوالے سے یہ بہت بنیادی اصول ہے، جو خواص کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جاننا اس کا ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے روزمرہ کے مسائل کو گویا کہ اصول کے تحت حل کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیں. یہ تین چیزیں تھیں، حلال جو تھا اس کو ذکر کر دیا گیا ہے، فرض واجب سنت ان تمام چیزوں کے اندر، حرام جو تھا اس کو ذکر کر دیا گیا شرک کفر مکروہ تحریمی کے اندر، اور درمیان کی جو چیز تھی اس کو مباح کہا گیا ہے، کہ جس کو نہ شریعت نے حرام کہا تھا اور نہ حلال کہا تھا اس پر شریعت خاموش رہی ہے. تو جس پر شریعت خاموش رہی وہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، لیکن ہاں نیت اس میں اللہ کی رضا کے لیے کر لی جائے تو وہ پھر ثواب والا بھی ہو جاتا ہے اور اجر والا بھی ہو جاتا ہے. اور آیت نمبر 32 کے اندر اللہ نے ہمیں وہی اصول محرمت فرمائے ہیں. قرآن میں 500 آیات ہیں اصول سے متعلق شریعت قوانین کے حوالے سے، اس میں سے یہ آیت سورہ آراف کی آیت نمبر 32 بھی قرآن کے اصول میں سے اور ان 500 آیات میں سے ایک آیت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کا تفقہ عطا فرمائے اور فہم دین عطا فرمائے، احکام قرآن کی تفہیم کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے، اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو احسن طریقے سے قرآن کی تعلیم اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پیرا
اس پر ہو سکے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پوری زندگی اپنی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.